وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ فَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذْ اس کے معنی کیا ہے؟ اور یاد کرو کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے. کیا؟ یَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ جب مکر کر رہے تھے, تدبیریں کر رہے تھے, یمکرو وہ تدبیریں کر رہے تھے, بکا تیرے خلاف, کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ تدبیریں کر رہے تھے. الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کہ منکرین حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے. اور ان کی تدبیریں کیا تھی؟ قرآن جس کا ذکر کرتا ہے, نمبر ون, لیثبتوک, کہ تجھے قید کر ڈالیں, او یقتلوک, یا پھر تجھے قتل ہی کر ڈالیں, نعوذ باللہ, یا کیا تھا, او یخرجوک, یا پھر آپ کو جلا وطن کر دیں. تو یہ اس موقع کا ذکر ہے جب قریش کا اندیشہ یقین کی حد تک پہنچ چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی یہاں سے نکل کر چلے جائیں گے, ہجرت کر جائیں گے مدینہ کی طرف, کیونکہ صحابہ ایک ایک دو دو کر کے ہجرت کر رہے تھے. اب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ شخص ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ پھر خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا. تو انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آخری فیصلہ کرنے کے لیے دار الندوہ میں تمام جو قوم کے رئیس تھے ان کو جمع کیا اور ایک شورا کی. اور اس شورا کا ایجنڈا کیا تھا, یعنی مشاورت جو تھی اس میں مین چیز جس کو وہ ڈسکس کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ یہ جو خطرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کو خطرہ تھا کہ اس کا سد باب جو ہے وہ کیسے کیا جائے. اور ایک جو گروہ تھا اس نے یہ رائے دی کہ اس شخص کو بیڑیاں پہنا کر ایک جگہ قید کر دیا جائے, لیثبتوک. اور اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ بیڑیوں میں رہیں گے, جیل میں رہیں گے, اور جیتے جی چھوڑنا نہیں ہے ان کو, تو اس طرح ان کی آواز جو ہے وہ بند ہو جائے گی. اور کہتے ہیں کہ جب یہ مشورے کی محفل جو تھی شروع ہی ہوئی تھی کہ ابلیس, وہ بھی ایک بزرگ عربی شیخ کی صورت میں, دار الندوہ کے دروازے پر آ کھڑا ہوا. لوگوں نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ بتایا کہ میں نجد کا باشندہ ہوں, مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ایک اہم مشورہ کر رہے ہیں, تو قومی ہمدردی کے پیش نظر میں بھی حاضر ہو گیا ہوں. اور میرے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ امید ہے, ہو سکتا ہے کہ میں بھی کوئی مفید مشورہ تمہیں دوں. اور آپ سوچیں کہ شیطان کی شکل میں جو ہے یہ آیا تھا, یعنی شیطان تھا اور نجدی جو سردار تھا یا رئیس تھا اس کی شکل میں یہ آیا تھا. تو انہوں نے جو ہے ان کو بھی اندر بلا لیا, اس کو بھی اندر بلا لیا. بلکہ کہتے ہیں ابو البختری جو تھا نا اس نے مشورہ پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈالا جائے. تو اس وقت شیطان جو ہے جو ایک نجدی بزرگ کی شکل میں تھا کہنے لگا کہ نہیں نہیں, انکار کیا اس نے اور کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو معاملہ چھپے گا نہیں بلکہ اس کی شہرت دور دور تک پہنچ جائے گی, اور ان کے صحابہ اور جن کے ساتھی ہیں اور ان کے تو فداکاری کے جو کارنامے اتنے مشہور ہیں وہ کیا کریں گے کہ ممکن ہے کہ تم سب پر حملہ کریں اور اپنے قیدی کو تم سے چھڑا کر لے آئیں. سب طرف سے آوازیں اٹھی کہ شیخ نجدی کی بات صحیح ہے. تو اس طرح ابو البختری کی جو رائے تھی نا قید کرنے والی, وہ جو تھی وہ دب کر رہ گئی. اب ایک اور شخص اٹھا, ابو الاسود, اس نے یہ کہا کہ اس کو جو ہے وہ مکے سے نکال دیا جائے, یہ باہر جا کر جو چاہے کرتا جائے, ہمارا شہر اس کے فساد سے بچ جائے گا اور پھر ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا. شیخ نجدی پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا یہ رائے بھی صحیح نہیں, تمہیں نہیں پتا کہ کیسے شیریں کلام آدمی ہے, لوگ ان کا کلام سن کر مسحور ہو جاتے ہیں, دیوانے ہو جاتے ہیں, اگر ان کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا تو بہت جلد اپنی طاقتور جماعت بنا لیں گے اور تم پر حملہ کر کے شکست دے دیں گے. اب ابو جہل جو ہے بولا کہ جو کرنے کا کام ہے وہ تم میں سے کسی نے نہیں سمجھا. اب یہ دو مشورے پھر رد کیے, اور رد کس نے کیے؟ شیطان نے, جو نجدی بزرگ کی شکل میں تھا. اب تیسرا شخص اٹھا اور وہ تھا ابو جہل, اور اس نے کہا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم عرب کے سب قبیلوں میں سے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا ایک نوجوان آدمی لیں اور ہر ایک کو عمدہ کام کرنے والی تلوار دیں اور یہ سب ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ حملہ کر کے نعوذ باللہ اس کا پلاننگ کیا تھی کہ رسول اللہ کو قتل کر دیں اور پھر ہم ان کے فساد سے اس طرح نجات حاصل کر لیں گے. اور اگر اب رہا معاملہ بنو عبد مناف کا جو ہے وہ مطالبہ کہ ہم جو یہ قتل ہوا ہے اس کا خون لیں گے بدلہ لیں گے خون کا, تو ایسی صورت میں ہوگا کیا کہ قتل کسی ایک نے تو کیا نہیں ہوگا, تو ہر قبیلے کے ایک ایک شخص نے جب کیا ہوگا تو جان کے بدلے جان لینے کا مطالبہ وہ کر نہیں سکتے کیونکہ ہر قبیلے کے ایک آدمی کی تلوار گلی ہے نا اوپر, تو اس طرح کوئی انسان تو نہیں جائے گا. باقی رہا دیت مال خون بہا کی ادائیگی, تو وہ ہم سارے قبیلے جمع کر کے ادا کر دیں گے اور اس طرح معاملہ ختم ہو جائے گا. اب شیخ نجدی جو تھا جو ابلیس اب پھر یہ سن کر بولا بس یہی رائے ہے, اس کے سوا کوئی رائے مؤثر نہیں ہے, پوری محفل نے اس کے حق میں رائے دی اور آج ہی رات انہوں نے کہا کہ اپنا ناپاک عزم جو ہے وہ پورا کر لیا جائے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ اہل مکہ نے مل کر جو ہے وہ پلاننگ کی. اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, ویم کرونا, اور وہ چالیں چل رہے تھے, وہ ٹرک کھیل رہے تھے, وہ سوچ رہے تھے کیا کریں, ویم کر اللہ, اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا, واللہ خیر الماکرین, اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی چال کیا تھی کہ آپ نے آپ کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جبرائیل امین کے ذریعے جو ہے جو ان کا دار الندوہ تھا اس میں جو مشورہ کیا اہل مکہ نے اس کی ساری کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی کہ وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے اور آج رات آپ نے اپنے بستر پر نہیں سونا, آرام نہیں کرنا, بلکہ آپ کو اب مکہ سے ہجرت کرنی ہے اور مدینہ کی طرف چلے جانا ہے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی گئی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ پیغمبر نبی جس جگہ اللہ اس کو نبی بنا کر مبعوث کرتا ہے اس وقت تک اس جگہ کو نہیں چھوڑتا جب تک کہ اللہ اس کو اجازت نہ دے. سارے انبیاء میں سے قرآن میں ہمیں ایک نبی کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی اور اسی وجہ سے ان کی اس قصور کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر کیا کیا تھا, مچھلی نے ان کو کھا لیا تھا. اور وہ کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام. اور پھر انہوں نے دعا مانگی تھی اور وہ کیا تھا؟ استغفار تھا دراصل. اور وہ دعا کیا تھی؟ مل کر سب پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ہے نا؟ تو یہ دعا انہوں نے پڑھی تو اس طرح اللہ نے ان کی جو غلطی تھی اس کو معاف کر دیا, ہے نا؟ تو کوئی بھی نبی اپنی جگہ کو اس سے پہلے نہیں چھوڑتا. تو دو کہ آپ سوچیں حالات کتنے سخت تھے مکہ کے, ظلم و ستم, مار پیٹ, جان کا خطرہ, صحابہ ایک ایک کر کے ہجرت کرتے جا رہے تھے لیکن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہ کی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں بھی کی. اور اب جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی تو آپ نے جو ہے وہ کیا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور ان کو حکم دیا کہ آج کی رات وہ رسول اللہ نے کہا کہ آپ میرے بستر پر آرام کریں اور یہ خوشخبری بھی سنائی کہ بظاہر آپ کی جان کا خطرہ ہے لیکن دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. اور ان کو امانتیں بھی دیں کہ یہ امانتیں ساری واپس کر کے اہل مکہ کی پھر تم بھی جو ہے وہ چلے آنا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, وہ آپ کے بستر پر لیٹ گئے. اب مشکل یہ تھی کہ رسول اللہ اس محاصرے سے نکلے کیسے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تھے تو باہر کافر محاصرہ کر چکے تھے, آپ کو نکلنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے ذریعے اس کا بھی جو ہے وہ ایک حل آپ کو بتایا. اور وہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی میں مٹی لے کر باہر نکلے اور محاصرہ کرنے والے جو آپ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے آپ نے جو ہے وہ کیا کیا کہ وہ مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینکی اور اس کے بعد یعنی ان کے سر پر ان کے چہرے پر وہ خاک ڈالتے ہوئے آپ وہاں سے سورت یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے. कि आपके बाहर निकलने की खबर भी किसी को ना हुई। वो आपस में आप ही के बारे में बातें कर रहे थे, प्लानिंग के क्या करना है, कैसे करना है, चुकन्ना रहना है, क्योंकि उन्होंने अंदर जाके हमला करना था, जो भी करना था। और इसमें हुआ क्या कि इतने में जब आप चले गए तो किसी एक शख्स ने आकर उनसे पूछा कि यहाँ क्यों खड़े हो, तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में। उसने कहा कि तुम किस खाम ख्याल में हो, वो तो यहाँ से निकलकर जा भी चुके और तुम में से हर एक के सर पर खाक डालते हुए गए हैं। इन लोगों ने अपने अपने सरों पर हाथ रखा तो तस्दीक हुई कि हर एक के सर पर मट्टी लगी हुई थी। और हजरत अली रजी अल्लाह ना जो आपके बिस्तर पर लेटे हुए थे, मुहासरा करने वाले जो थे वो आए, तो आपकी क्योंकि हजरत अली का करवटे बदलने का अंदाज, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये रसूल अल्लाह नहीं है। और इस तरह उनको उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कत्ल करने का उनका इरादा नहीं किया। सुबह तक लेकिन बाहर खड़े रहे, मुहासरा किए रहे कि शायद यहीं कहीं, और इस तरह वो नाकाम होकर जो है वो वापिस चले आए। तो अब आप देख लीजिए कि कुरैशी सरदारों की जो ये तीन तदबीरें थी, अल्लाह ताला ने इस आयत में जिक्र किया है ये अल्लाह का ये कहना कि वो यम कुरूना, कि वो भी कर रहे थे ना, ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। और शुरू में भी कहा है कि वाइज यम कुरू भी कल्लाजीना कफारू, कि वो तेरे लिए ये चालें चल रहे थे। और फिर अल्लाह ने क्या चाल चली कि अल्लाह ताला ने उनकी तदबीरों को खाक में मिला दिया और ऐसी बेहतरीन तदबीर इख्तियार की, क्योंकि अरबी जबान में हीला तदबीर जो है मकर, हीला तदबीर के लिए सवाल किया जाता है। और ऐसी तदबीर के लिए जब कोई शख्स हीला इख्तियार करे तो जो दूसरा शख्स जो है उसके हीला और तदबीर जो है ना उसको पूरा करने से रोक दे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह तो बेहतरीन हीला तदबीर करने वाला है। तो गोया के तुम्हारी तदबीर कैसी थी, मजमूम थी, गलत थी। अल्लाह की तदबीर जो थी वो महमूद थी, अच्छी थी। और अल्लाह ताला ने जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल हिफाजत के साथ जो है वो बचा लिया, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल नुकसान ना दे सके। तो अब आप देखिए कि इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, ये आयत नंबर 31 और 32, 31 और 32 जो है इसमें दारु नदवा में एक शख्स आया था, नदर बिन हारिस, उसकी बेहुदा गुफ्तगू जो है उसका जवाब दिया गया है। और नदर बिन हारिस जो था वो तिजारत पेशा आदमी था, मुख्तलिफ मुल्कों के सफरों में यहूदो नसारा की किताबें, उसकी इबादतें, जो भी उसकी किताबें इबारतें देखने का उसको बार बार मौका मिलता था। और पुराने करीम में उसने जब पिछली कौमों के वाकयात सुने तो कहने लगा कि कद समेना लौ नशाउ लकुलना मिस्ल हाजा इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। तो आइए यहाँ पे जो है वो पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वाइजा तुतला अलैहिम आयातुना, कि जब इनको हमारी आयात सुनाई जाती हैं, कालु कद समेना, तो वो ये कहते हैं कि हाँ हमने सुन लिया, लौ नशाउ, अगर हम चाहते, फिर उसका ये जवाब कि हम चाहते, लकुलना मिस्ल हाजा, तो हम भी ऐसी बातें ही बना सकते थे। तो ये एक मक्का का सरदार नदर बिन हारिस नहीं, बल्कि बहुत से मक्का के जो काफिर थे वो ये बात कहते थे कि हमने बहुत से सुनी है ऐसी बातें, है ना, तो हम ऐसी चाहे तो घर कर ला सकते हैं, ऐसा कलाम हम भी बना सकते हैं। क्योंकि ये कलाम कैसे है, इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो ऐसी पुरानी कहानियां हैं जो पहले जमाने से लोग कहते चले आ रहे हैं। वैस कालू, और जो है अल्लाह ताला कहते हैं ये बात भी याद करो जो उन्होंने कही थी, अल्लाहुम्मा इनका ना हाजा हुअल हक मिन इंदिका, के अल्लाह अगर ये हक है तेरी तरफ से, तो अम्तिर अलैना हिजारतम मिन समाई, तो आप हम पर आसमान से पत्थर बरसा दीजिए, अवेतीना भी अजाब इन अलीम, या हम पर कोई दर्दनाक अजाब जो है वो ले आइए। तो ये वो बात दुआ के तौर पे नहीं कहते थे, चैलेंज के अंदाज में कहते थे कि अगर जो है जो रसूल अल्लाह इस्लाम और कुरान की दावत को पेश कर रहे हैं, अगर ये वाकई अल्लाह की तरफ से हक है तो उसका हम इसको झुठला रहे हैं, हम तो मानते नहीं है। जैसे नदर बिन हारिस नहीं मानता था और मक्का के सरदार नहीं मानते थे, तो कहते थे जब हम मानते नहीं हैं तो फिर अल्लाह ताला हम पर आसमान से पत्थर क्यों नहीं बरसाता, हम पर अजाब अलीम दर्दनाक अजाब क्यों नहीं टूट पड़ता। तो चूंकि हम इनकार करते हैं, हम मुखालफत करते हैं, और ना हम पर आसमान से पत्थर नाजिल होते हैं और ना ही दर्दनाक अजाब, इसका मतलब यह है कि ना ये हक है और ना ही ये अल्लाह की तरफ से है। तो आप देख लीजिए कि फिर आयत नंबर 33 में اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ آپ ان کے درمیان تھے۔ کون ان کے درمیان تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک پیغمبر جو ہے وہ قوم کے اندر موجود ہوتا ہے اس وقت تک قوم پر عذاب نہیں آتا۔ اور آپ نے پچھلے سورت اعراف میں بھی پڑھا کہ جب قوموں پر عذاب کا فیصلہ ہوا تو پیغمبر کو کہہ دیا گیا کہ اہل ایمان کو لے کر اس بستی سے نکل جا، جلدی نکل جانا، فلاں ٹائم پہ نکل جانا۔ قرآن مختلف جگہ میں ملتا ہے کہ صبح پھونک اٹھتے ہی جو ہے نا یہاں پر عذاب جو ہے وہ نازل ہونے والا ہے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا، ہے نا۔ ایمان لانے والوں کو یہ کہا گیا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جواب کیا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بستی میں موجود تھے تو اس لیے وہاں پر عذاب جو ہے وہ نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایک اور بات، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ان کو عذاب دے جبکہ لوگ اس کے اندر استغفار کر رہے ہوں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو استغفار کرنے والے تھے؟ کیونکہ مکہ سے کچھ مسلمان تو ہجرت کر کے چلے گئے تھے، کچھ کمزور مظلوم ایسے مسلمان تھے کہ جو مکہ ہی میں موجود تھے اور وہ چھپے ہوئے تھے، گویا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، مظلوم تھے، مجبور تھے۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ استغفار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عذاب نہ آنے کی ایک وجہ کیا تھی کہ وہ جو ضعیف مسلمان ہجرت نہ کر سکے اور مکہ میں تھے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے تھے، اور جب لوگ استغفار کر رہے ہوں اللہ اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتا۔ اس لیے یہ جو بھی دنیا میں مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں نا، اولاد نہیں پیدا ہو رہی، اولاد نہیں ہے کسی کی اور اولاد چاہتا ہے، اس کو جاب اس کے پاس نہیں ہے، بیماری ہے، پانی بارش نازل نہیں ہو رہی، قحط کی کیفیت ہے نا، مختلف جو بھی مسائل ہیں، تو اس میں جو ایک کلید ہے، ایک بنیادی جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ پھر اس وقت استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ جب مسائل میں انسان گھرا ہوا ہو تو بعض اوقات ایسے گناہ اور غلطیاں ہوتی ہیں جن کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور استغفار کثرت سے کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جس آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے اس سے نکال دے۔ تو آپ دیکھیں کہ اہل مکہ کے لوگوں کا کفر، اتنی سخت ان کی جو ہے وہ نافرمانیاں اور ان کی کٹ حجتیاں، اور اس کے بعد اللہ کے عذاب کا نانا، دو وجہ تھی، ایک اللہ کے نبی کا موجود ہونا اور دوسرا وہ ضعیف اور کمزور مسلمان جو کہ استغفار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو اس لیے عذاب نہیں نازل کیا۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَا لَهُمْ، اور پھر جو اور کیا ہے ان کے لیے، یعنی ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ ان پر عذاب نازل کرے۔ اللہ ایسے لوگوں پر آخر کیسے عذاب نازل نہ کرے؟ لوگ بھی وہ جو مسجد حرام سے رکتے ہیں اور روکتے ہیں، مسجد حرام کا راستہ روکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کے دروازے بند کر دیے تھے، وہاں پہ مسلمانوں کا عبادت کرنا اور مسلمانوں کا اللہ کے گھر کا طواف کرنا، یا پھر یہ کہ آپ کو وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد ہے کہ جب وہ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تب بھی انہوں نے وہاں پہ آنے نہیں دیا تھا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے عمل کیسے ہیں اہل مکہ کے، کہ مسجد حرام سے خود رکتے ہیں، عزت والی مسجد، حرمت والی مسجد، جہاں پہ انسان کا جانی دشمن جو ہے اس پر بھی ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے، جہاں پہ ہر ایک کی جان مال کو امان حاصل ہے۔ لیکن یہ کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ کو پتہ ہے، اس لیے مسجد جو ہے وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی کہ کوئی اس پر قبضہ کرے، کوئی یہ کہے کہ یہ میرا گھر ہے اپنی مرضی، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ مسجد پر نہیں لگتی۔ کیوں؟ جب زکوٰۃ کسی کو آپ دیتے ہیں تو اس زکوٰۃ دیتے وقت کسی کو مالک بنانا ضروری ہے، تو مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، انسانوں میں سے کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ تو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے مسجد کے تقدس کا بھی احترام نہ کیا، انہوں نے اسے خود رکا، خود رکے اور مسلمانوں کو روکا۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، حالانکہ وہ مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں، حالانکہ وہ اس کے دوست نہیں ہیں۔ مسجد کے دوست نہ بننا اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں اس کا دراصل مطلب یہ ہے کہ مسجد جو ہے اللہ والے متقی لوگ جو ہے نا وہ دراصل مسجد کے جو ہیں وہ ولی ہیں، مسجد کے دوست ہیں، اس کے جائز متولی ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے اور مسجد کے جو بھی خادم بن کر رہنا مسجد کے لیے، مسجد کی خدمت کرنا، تو اہل مکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مسجد کے متولی اور خادم سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مسجد کے خادم نہیں ہو سکتے، جو مسجد کے خادم ہوں ان کو خالص اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. لیکن اب یہ کیسے خادم ہیں؟ مسجد کی اصل خدمت ہی یہ ہے کہ اس کو پاک صاف ستھرا رکھا جائے اور اس کو طواف اور اعتکاف اور نماز اور جو رکوع اور سجود کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اس کے لیے اس کو کھلا رکھا جائے، آنے دیا جائے. تو یہ کیسے خادم ہیں کہ یہ خود مسجد کے مالک بن گئے، انہوں نے اپنے آپ کو اس عبادت گاہ کا جو ہے وہ اصل مالک سمجھ لیا، اور مختار جب اپنے آپ کو سمجھا تو لوگوں کو عبادت کرنے سے جو ہے وہ روک دیا. تو یہ جو حرکت ہے نا کہ مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکنا، یہ ناپرہیزگاری کی علامت ہے، یہ متقین کی صفات میں سے نہیں ہے. اور جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشوع و خضوع ہوتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسجد بنا کر اس کو عوام کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ آئیں اور لوگ سجدہ کریں، آئیں اور لوگ عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، تسبیح کریں، اعتکاف کریں، اللہ کے دین کا مسجد کے اندر جو ہے وہ نام لیا جائے. اور آج دیکھیں کہ اہل مکہ بھی مسجد میں آنے سے روکتے تھے، اور آج کے دور میں مسلمان جو ہیں وہ روکتے ہیں، ہے نا. اور اس روکنے کے مختلف طریقے ہیں کہ بعض اوقات وہاں پہ ایسے لوگ ذمہ دار بنائے جاتے ہیں جو کہ کیونکہ انہوں نے فنڈ ڈونیشن زیادہ دیا ہوتا ہے تو وہی مسجد کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، لیکن اس کو دین کا علم بھی نہیں ہوتا، اس کو دین کی صحیح سمجھ بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مسجد کے جو فیصلے ہیں، انتظامات اور چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات جو ہے نا ان کو پھر توڑا جاتا ہے. دوسری بات اس میں کیا ہے کہ جب دنیا دار مسجد کے جو ہے وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں تو آپس میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، ذمہ داریوں کی تقسیم کے، حتیٰ کہ نماز کے اوقات بھی اس چیئرمین کی مرضی سے مقرر کیے جاتے ہیں جو کہ خود مسجد میں آتا نہیں ہے. حالانکہ مطلب مسجد کا چیئرمین جو ہے اس کو پھر مسجد کے اندر نظر آنا چاہیے، اس کو پتا ہو کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں، تاکہ وہ مسجد کے لیے جو ہے وہ صحیح طریقے سے مسجد کی خدمت کر سکے. پھر اس میں تیسری بات کیا ہے کہ ان لوگوں کا اخلاق اور کردار بہت اچھا ہونا چاہیے، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، نرمی اور جو ہے وہ جو ایک قائد کے اچھے اوصاف ہوتے ہیں کہ اچھی بات کرنا اور لوگوں سے نرمی اور محبت سے بات کرنا اور ہر طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ اہمیت دینا، غریب بھی ہیں، کیونکہ بعض اوقات پھر جو غریب ہیں بے شک وہ نیک ہیں ان کو اہمیت بھی نہیں دی جاتی، ہے نا. تو یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں اور ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. اسی طرح مسجد کے انتظامات میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ جو لوگ مسجد کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں تو وہ صحیح جگہ خرچ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ مسجد کے نام پر لے کر کہیں اور دیا جائے. جس نام پر مد، جس مد میں اکٹھا کیا جائے پھر اسی مد پر جو ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے. پھر ایک اس میں یہ بھی مسجد سے روکنا ہی ہے کہ مسجد کے اندر دنیا دارانہ کاروبار عروج پانے لگے، کہ بزنس مسجد کے اندر جو ہے وہ کیا جائے اور لوگ مسجد میں اللہ کا ذکر کی بجائے بزنس جو ہے نا اس کی باتیں کرنے لگے، اور ایسا ماحول وہاں پہ کہ عورتیں بھی ہیں کپڑے زیور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر پہننا اور اس طرح وہاں پہ چیزوں کا کثرت سے بکنا اور اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ مسجد کے جو ہے وہ خادم نہیں ہو سکتے. وما کان اولیاء کا آپ کیا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ متولی، یعنی خادم نہیں ہو سکتے. تو مسجد کے خادم ہوں گے کون؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے جائز خادم متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں. نیویارک میں ایک جگہ ایک گلی کے اندر، یعنی ایسا وہ چورستہ یا کیا کہتے ہیں اس کو، چار سڑکیں جیسے جب بنتی، چوراہا جو ہے وہ بنتا تھا کہ گلی کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو تین مسجدیں لگتی تھی، یعنی چوراہے کے اندر تین مسجدیں اتنی قریب قریب نا. اور آپس میں یہ کیا ہے، لوگوں کا جھگڑا کرانا، لڑائیاں کرانا نا. اب ایک مسجد کافی تھی وہ مسلمانوں کے لیے، तो अब क्या है कि वो जिसने एक बनाई वो कहता है इसमें आओ, दूसरा कहता है इसमें आओ, तीसरा कहता है उसमें आओ, और वहां के लोगों का आपस में इसी पे लड़ाई और झगड़ा। बल्कि मस्जिद कहाँ बनाए आप, वहां बनाए जहां मस्जिद नहीं है। इसी तरह अगर एक जगह दर्स हो रहा है और आप शुरू करना चाहते हैं, आप वहां जाके फिर या तो शुरू करें जहां पे नहीं हो रहा उसी के करीब में शुरू करके, और आपस में लोगों को तोड़ना और रोकना और झगड़े और तफरका बंदी, तो ये चीज क्या है, ये भी तकवा के खिलाफ है। और फिर मस्जिदों को, ये भी तकवा की शान के खिलाफ है कि मस्जिदों को ऐसे नाम दिए जाएं कि ये तो जी बरेलवियों की मस्जिद है, ये जो हनफियों की मस्जिद है, ये तो वहाबियों की मस्जिद है, ये तो बंगालियों की है, ये तो अरबियों की है ना। तो मस्जिद जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, और उसमें हर तरह के लोगों को नमाज पढ़नी चाहिए, है ना। ये जो छोटे छोटे फरोई इख्तलाफात हैं उनको जो है वो उसको अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं बनाना चाहिए, है ना। किसी की बड़ी खूबसूरत ये बात लगती है कि एक दफा किसी आलिम से किसी ने पूछा कि इमाम साहब मेरी नमाज होती है कि नहीं, मैं रफा ये दैन करता हूं तो नमाज होती है, जब नहीं करता तो फिर नहीं होती, इसका सही तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे तू नमाज तो पढ़, चाहता है तो रफा ये दैन कर लेना, चाहता है तो रफा ये दैन ना करना, है ना। मकसद क्या था कि बहुत से लोग आके आप नमाज पढ़े होते हैं, लोग उसको, एक औरत को मैंने एक दफा देखा कि वो एक औरत ना ऊंचा होके सजदा करी थी, दूसरी ने ना उसको पकड़ कर नीचा करना चाह के नीचे होके कर, उठकर भी वो दोनों आपस में लड़ने लगे। अब वो नमाज पढ़ रही है, अब वो ये समझ रही है कि इस तरह अगर सही तरीका है तो अब ये मौका नहीं है कि उसको नमाज के दौरान आप नीचा कर रही हैं, है ना। एक जो है वो रफा या दैन कर रही है, दूसरी ने नहीं किया, तो जो नहीं करने वाली है वो कहती है कि इसकी नमाज नहीं हुई, जिसने किया वो कहती है इसकी नहीं हुई चूंकि इसने किया नहीं है। तो आपस में लोग रफा या दैन पर या आमीन बिल जहर पर, इसमें भी लोग बहुत डिस्कस करते हैं कि ऊंची आवाज में आमीन कहा या नहीं कहा, है ना। तो ये इस तरह का टॉपिक नहीं है। बाज लोग, एक सीधी साधी औरत जो थी वो कहने लगी कि मैंने दोबारा नहीं मस्जिद में आना, है ना, इसलिए कि यहाँ तो इस बात पे लड़ाई होती है ना। और फिर एक ने कहा कि हमें तो समझ नहीं आती कि ऊंचा सजदा करें कि नीचा करें, अमीन बिल जहर करें या नहीं करें, हमें समझ नहीं आती हमारी नमाज अब कबूल होगी कि नहीं होगी। तो असल बात क्या है कि लोग नमाज तो उनको पढ़ने देना, फिर जब वो पढ़ने लगेंगे खुद ही उनको समझ आ जाएगी कि सही तरीका क्या है। और कुछ चीजों में हमें दोनों तरह की जब हदीसें मिलती हैं तो इसका मतलब है कि दोनों तरह से अमल किया गया। लेकिन अब ज्यादा रसूल अल्लाह का मामूल क्या रहा, जब आप मताला करें तो जिस पर आपका दिल मुतमिन हो आप वो कर लें, पूजा ये कि आप उसको टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना लें, ये भी तकवा के खिलाफ है। तो जो अवाम होते हैं, उलमा की जो बहसें होती है ना इस तरह की, वो अवाम का टॉपिक नहीं होता, अवाम को सीधी साधी बात नहीं आती। जब ये टॉपिक उनको बता दिया जाता है तो उसी पे परेशान होते रहते हैं कि अब हम करें क्या ना। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मस्जिदों के जायज खादिम तो सिर्फ अहले तकवा ही हो सकते हैं, इल्लल मुत्तकून। और अब आप देखें आजकल जो मस्जिद हैं उसमें पूरा खेलने का सामान है, फुटबॉल भी आ गया है और खिलौने पूरे साथ होते हैं कि मस्जिद हो रही होती है और बच्चे उधर खेल रहे होते हैं, रूदम मचा रहे होते हैं। ठीक है कि मस्जिद के बाहर या मस्जिद के साथ जो है कोई ऐसा छोटा मोटा इंतजाम कर लिया जाए, लेकिन अगर जब हम इस इंतजाम को इतनी अहमियत दे रहे हैं तो बच्चे मस्जिद में कोई नहीं आते, जमात हो रही होती है बच्चे मस्जिद में नहीं होते, और तरावियां हो रही होती हैं बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, उनके शोर की आवाज आ रही होती है, अंदर हाफिज साहब दर्स दे रहे होते हैं, आलिम कोई स्कॉलर है वो दर्स दे रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, माँ बाप बच्चों को कहते हैं हम लेके जा रहे हैं, माँ बाप बैठकर सुन रहे होते हैं, बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। तो जब बच्चों को लेकर आए हैं तो फिर बच्चों को अपने साथ बिठाएं, और लोग क्या कहते हैं कि हम सारे ये खिलौने और ये सारे प्ले ग्राउंड और ये चीजें हम ऐसी क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि बच्चे जो है ना वो अच्छा फील करें। तो आप देखें कि अगर ये चीजें इतनी अहमियत की थी, यानी इसमें हमें तवाजुन कायम करने की जरूरत है, फिर या तो नमाज और दर्स के बाद अगर हमने तवाजुन ना कायम किया तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि वो खेल कूद जो उन्होंने घर में करनी थी वो मस्जिद में जाकर की, और उन्होंने सुना ही नहीं कि कुरान में उन्होंने स्कॉलर ने क्या कहा, जमात में उन्होंने शिरकत नहीं की। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस के बच्चे के रोने की आवाज आती है तो मैं नमाज को मुख्तसिर कर लेता हूँ, किरात तिलावत मुख्तसिर कर देता हूँ, इतना आप मोहब्बत करते थे, पर ये नहीं कहा बच्चों वाले नमाज में ना आए ना। तो इसका ये मतलब है बच्चों को लेंगे अपने साथ, लेकिन जरूरी क्या है कि बाप के साथ जो लड़का आया है बेटा आया है तो उसको अपने साथ खड़ा करे, माँ के साथ जो बच्चे आए हैं माँ उनको अपने साथ खड़ी करे, हाँ बच्चों वाले पेरेंट्स पीछे खड़े हो जाए, पहली सफ पर खड़े ना हो, है ना। तो यानी इस तरह भी मस्जिद जो है हम उसको आबाद कर सकते हैं, खुद अपनी जिम्मेदारी पे अपने बच्चों की देखभाल करें। तो तकवा ये अहम चीज है, तकवा, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں. آپ دیکھیں وہی بات جس کی طرف کھیل کود کی طرف میں نے ابھی توجہ دلائی ہے، جو آج ہمارے مسلمانوں کے بچے بھی کر رہے ہیں، تو یہ اہل مکہ کرتے تھے، یہ ان کا کام تھا. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مکا جو ہے منہ سے آواز نکالنا، منہ سے سیٹی بجانا، اور اس میں موسیقی کے آلات آتے ہیں. وہ تصدیہ جو ہے یہ بھی ہے آواز، لیکن ہاتھوں سے آواز پیدا کرنا، یعنی تالیاں وغیرہ بجانا. تو اب اہل مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بیت اللہ کے اپنے آپ کو خادم سمجھتے، اور اس کے بعد جو ہے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو تھے وہ نماز قائم کرتے، نماز پڑھتے، تو یہ لوگ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس میں سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، اور اس طرح جو ہے وہ مسجد میں جو رسول اللہ اور صحابہ عبادت کرتے تھے اسے روکتے تھے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسجد سے، مسجد میں اگر کوئی عبادت کر رہا ہے اور اس کو روکا جا رہا ہے، اور روکنے کے طریقے کیا ہیں کہ منہ سے ایسی آوازیں نکالنا یا ہاتھوں سے ایسی تالیاں بجانا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ جائز نہیں ہیں. اس سے جو کیا ہوتا ہے، بے حرمتی ہوتی ہے نا. اس سے مسجد میں جو اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس کا صحیح ماحول جو ہے وہ نہیں رہتا. تو اہل مکہ اکثر کیا کرتے تھے کہ وہ شور کرتے تھے، ایسی آوازیں نکالتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ عبادت نہ کر سکیں. اور ان کے ہاں جو ہے وہ ایک یہ بھی بڑا رواج تھا کہ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اور طواف کے دوران انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں بجاتے اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے، اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے نا. اور جس طرح آج بھی آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں بھی بھنگڑا ڈالا جاتا ہے، ڈھول پیٹا جاتا ہے، دھمال ڈالی جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہماری نماز بھی ایسی نماز ہے جیسی کہ جو ہے وہ اس میں. تو ایسے لوگ جو اس طرح حرکتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو ہوش ہی نہیں رہا، یہ اللہ کی عبادت میں اتنا مصروف ہو گئے کہ اب ان کو ہوش ہی نہیں رہا نا. تو یہ ناچ گانا جو ہے اس کو عبادت نہیں کہا جاتا. تو یہاں جو ہے اسی چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے. تو اب یہاں پر یہ آیت نمبر 34 اور 35 جو ہے اس میں پھر ہمارے لیے عمل کا اصول کیا نکلتا ہے؟ عمل کا اصول یہ نکلتا ہے کہ مسجد کی بے حرمتی، مسجد کا تقدس، مسجد کا احترام جن جن حرکتوں سے پامال ہوتا ہو اس سے ہم سب کو جو ہے وہ دور رہنا ہے نا. اہل مکہ کا ذکر جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے خادم نہیں ہو سکتے، تو اگر آج مسلمان ایسی حرکتیں کرے جس سے مسجد کا تقدس یا اس کی عبادت متاثر ہوتی ہے، تو آپ سوچیں کہ پھر ان کا اسلام کہاں پر ہے. اور اس میں مطلب جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو، جس سے مسجد کے اندر عبادت کرنے والوں کو تکلیف ہو، تو وہ کام کرنا جائز نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ. کن چیزوں سے بچاؤ؟ پاگل آدمیوں سے اور باہمی جھگڑوں سے، اور چھوٹے بچوں سے. چھوٹے بچوں سے مراد کیا ہے؟ وہ بچے جن سے ناپاکی کا خطرہ ہوتا ہے. اور اب تو یہ ہے کہ جیسے پیمپر وغیرہ کا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ اس کے بغیر لے آتے ہیں. اگر پوٹی ٹرین کر رہے ہیں یا ایسی کوئی بات ہے، تو پھر مسجد میں کارپٹ گندا ہو جائے تو عام فرش تو پھر بھی دھل جائے، لیکن وہ کیسے صاف ہونا ہے نا. اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم سب کو جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ مسجدوں کے اندر آ کر لڑائیاں کرنا، بعض اوقات عورتیں یا بچے جگہ پر لڑائی کرنی شروع کر دیتے ہیں ہے نا، کہ یہاں میں نے کھڑا ہونا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میں نے فلاں کے لیے جگہ رکھی ہے. کرسی رکھنے پر میں نے اس مسجد میں دیکھا کہ دو عورتوں کے درمیان لڑائی ہوگی، اور وہ عورت جس نے ایک کرسی پہ وہ بیٹھنا چاہتی تھی اور دوسری نے کہا کہ یہاں نہیں. اور میں نے اس کے بعد کافی دن تک اس عورت کو، پچھلے سال یہ رمضان تراوی کی بات ہے، کہ پھر میں نے اس عورت کو یہاں پہ نہیں دیکھا نا. تو یہ ایک مسجد کی بات نہیں، لوگ حرم میں بھی اس سے چوکتے نہیں ہیں. تو یہ ساری باتیں بہت اہم ہیں. اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو کہہ رہے ہیں فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے. ये जो नाफरमानियां की हैं कि मस्जिद से लोगों को रोका है, अब इसका अजाब, वो जो कुफ्र किया।